گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دور یہ جو ہم نے فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا, تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے, کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو درود پاک بھی پڑھا جائے. کیا ہم یہ کہہ سکیں گے؟
جی جی بالکل, اس فرمان سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ دعا کے لیے درود شریف آگے اور پیچھے کو. علماء نے اس سے بھی تشبیہ دی ہے جس طرح کہ پرندہ دو پروں کے ساتھ ہوتا ہے, تو پر سلامت رہیں گے تو وہ بلندی کی طرف اڑتا ہے. اسی طرح دعا کی قبولیت میں درود شریف آگے اور پیچھے پڑھنے کی بھی اسی طرح کی صورت حال ہے.
ٹھیک ہے, تو کوئی بھی دعا مانگی
تو کوئی بھی دعا جائز دعا کی جا رہی ہے تو اس سے قبل اور اس کے آخر میں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے.
کالز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال انشاءاللہ مفتی نوید رضا صاحب سے سوال کرنے کے لیے چلائیں گے. یہ پہلی کال چلائیے.
میں بندہ اپنی
قبر اپنی قبر خود نکالنے کے حوالے سے حضرت سوال پوچھ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی قبر خود بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا. البتہ اپنا کفن وغیرہ تیار کر کے رکھنا اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کفن تیار کیا جا سکتا ہے, قبر نہیں بنا سکتے. اپنی زمین ہو بھلے ذاتی زمین کسی کی ملکیت ہے اس میں بنا لے کہ بھئی میری ملک ہے اس میں کوئی حرج نہیں, یا اس میں بھی ہم منع ہی کریں گے؟
اصل میں وقتی زمین میں تو منع کیا جائے گا, جیسے کہ قبرستان وغیرہ ہے, یہاں پر تو حق اس کا ہے جو پہلے آیا, یعنی جو میت پہلے آئی اس کا حق پہلے ہے, جو بعد میں میت آئی اس کا حق بعد میں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اپنی ذاتی زمین میں بھی قبر بنا کے رکھنا ایک عبث اور فضول فعل ہے.
ٹھیک,
کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا, اپنی زمین میں ہوگا, یہاں پر ہوگا, اس ملک میں ہوگا یا دوسرے ملک میں ہوگا.
ٹھیک ہے, کفن بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس کو بنا کر رکھا جا سکتا ہے. اور کفن کے حوالے سے ضرور ضمناً پوچھ لوں کہ ایک اور چیز بھی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو جب حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے یا کوئی خوش نصیب عاشق رسول جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو زمزم سے تر کر کے لے آنا اور بیت اللہ شریف سے مس کر کے لے آنا. یہ عمل جو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے یہ کیسا ہے؟
یہ عمل بالکل اچھا ہے, مستحسن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جتنی برکت والی چیزیں کفن کے ساتھ ملیں گی اتنی برکات انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ ملیں گی
انشاءاللہ.
اور یہ صحابہ کرام تابعین اور اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ تبرکات کے ذریعے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تبرکات تھے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ وہ تبرکات آپ کے کفن میں رکھے جائیں
انشاءاللہ.
اور اسی طرح اپنے کفن کو آب زمزم سے گیلا کرنا اور گلا کر کے سکھانا اور اس کو پھر بطور کفن استعمال کرنا, یہ بہت سے اولیاء کرام کا معمول رہا ہے.
سبحان اللہ, تو یہ عمل بالکل جائز ہے, بلکہ بزرگان دین کی عادت بھی ہے. ایک اور کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
صاحب سے سوال یہ تھا کہ عمرے کی نیت ہے، ایک عمرہ ادا کر لیا اس کے بعد کیا احرام کھول سکتے ہیں، یا اگلے دن یا جتنے عمرے کرنے ہیں وہ عمرے کر کے احرام کھولیں؟
جی حضور، بعض دفعہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دن میں زیادہ عمرے کیے جائیں، تو احرام کھل جائے گا، کھل کر دوبارہ پہننا ہوگا کہ وہ ایک ہی چادر جو ہے پہنی ہوئی استعمال ہو جائے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عام طور پہ احرام جو ہے نا وہ چادروں کو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ احرام جو ہے وہ کچھ پابندیوں کا نام ہے، اور ان پابندیوں میں جیسے خوشبو نہیں لگائیں گے، مرد ہے تو وہ اپنے سر کو کھلا رکھے گا، کسی چیز سے ڈھانپے گا نہیں، چہرے کو نہیں چھپائے گا کسی چیز سے، تو کوئی چیز چہرے پہ مس نہیں کرے گا. تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا، جیسے شلوار قمیض نارمل کوئی پہنتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا.
ٹھیک ہے،
تو اب ان کا جو سوال ہے کہ جب ایک عمرہ کر لیا تو اب کیا یہ احرام اتار کے مطلب سلے ہوئے لباس پہن لیں، پھر جب دوبارہ احرام کے لیے مسجد عائشہ جائیں گے تو وہاں سے پھر یہی چادریں دوبارہ باندھ لی جائیں، تو کیا یہ درمیان میں اتارنے کا عمل ضروری ہے؟
ٹھیک ہے،
تو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
بھائی یوں سمجھے جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا یعنی طواف ادا کر لیا، سعی ادا کر لی، اب اس کے بعد احرام سے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اب یا تو سر منڈا لیا جائے یا پھر سر کے بالوں میں قصر کروا لیں.
ٹھیک ہے،
تو اب یہ دونوں کام میں سے کوئی ایک کام کر لیا ہے تو احرام کی پابندی ختم.
صحیح،
اب بظاہر یہ آدمی دو چادروں میں ملبوس ہے، یہ خوشبو بھی اب لگا سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک،
کیونکہ احرام کی نیت،
احرام اب ختم ہو چکا ہے اس کا. اسی طرح یہ سر پہ بھی کوئی کپڑا ڈال سکتا ہے کیونکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. لیکن اب جب دوبارہ یہ احرام عمرے کا باندھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چادریں نئی لانی ہیں،
یہ کھول کے دوبارہ پہننی ہیں.
یہی دو چادریں جو انہوں نے تہبند اور چادر کے طور پہ یوز کر رہے تھے، انہی دو چادروں کو پہنے ہوئے باندھے ہوئے یہ دوبارہ سے احرام کی نیت اگلے عمرے کی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یوں دو چادروں میں ملبوس رہ کر گویا کوئی متعدد عمرے بھی کر سکتا ہے. ہر دو عمرے کے درمیان جب یہ عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے ہوں گے، احرام سے نکل چکے ہوں گے، تو اس دوران اب ان کا چادریں لپیٹنا وہ محض ایک لباس ہی کہلائے گا، وہ احرام کی چادریں احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوں گی جب تک وہ اگلے احرام کی نیت نہ کر لیں.
ضرور اس میں ایک چیز آپ ارشاد فرما دیں کہ ایک دن میں زیادہ عمرے کرے یا کئی دن میں، اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چادریں پہنی رکھ سکتے اور دوبارہ نیت کر کر آ جائے تو آخر میں یوں کرے کہ جو حلق کرنا تو آخر میں ایک ساتھ ہی سارے کر لے، جیسا کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟
نہیں، اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ ایک عمرے کی ادائیگی سے مکمل طور پہ سبکدوش نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے،
جب تک حلق یا قصر نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
اس وقت تک احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی،
ٹھیک ہے،
اور وہ احرام بھی برقرار رہے گا، تو جب تک ایک عمرے کا احرام نہ اترے دوسرے عمرے کی نیت نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
تو مکمل پروسیس کرنا ہوگا، یعنی حلق یا قصر کرنے پر ایک عمرہ مکمل ہو چکا،
ٹھیک ہے،
اور احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو چکی، تو اب ان کو نئے احرام کی نیت بعد میں باندھنی ہے. ایسا نہیں کریں گے کہ پانچ عمرے کر لیے اور پانچ عمروں کا حلق ایک ساتھ بعد میں کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے.
اس میں کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ فائدہ کیا ہے، بال تو ہے نہیں سر پر، خام خام اس طرح ہی پھیرنا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک ہی دفعہ پھر گیا یا اینڈ پہ پھیر لیں گے یا بار بار پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟
نہیں، اس میں دیکھیں اگرچہ پہلی دفعہ میں اگر انہوں نے سر منڈوا لیا ہے تو اب دوبارہ جب عمرہ کیا تو عمرے کی ادائیگی سے احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے اب چونکہ ان کا حل قصر تو ہو نہیں سکتی کہ بالوں کو ایک قطرہ وہ تو منڈا جا چکے ہیں، تو اب یہ بلیڈ سر پہ پھیرنا ہوگا.
ٹھیک ہے،
تو خالی بلیڈ سر پہ پھیر لینا ہی یہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے کافی ہے.
پورے سر پر مکمل
چوتھائی سر کا حلق یہ کم از کم ضروری ہے، تو پورے سر کا حلق کروا لینا یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے میں مسجد میں آیا مگر پہلی چار سنتے میں نہ پڑھ سکا، تو جمعہ کے بعد جو پہلی چار سنتے رہ گئی تھی ان کی نیت کیسے کریں گے؟
یہ جمعہ کے بعد سنتیں پڑھیں گے، یہ بھی بتائیے نیت کیسے کریں گے، اور یہ بھی بتائیے کہ کب پڑھنی ہے، اس کا مقام کون سا ہے، محل کون سا ہے. نوید صاحب،
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ
سنتیں چھوٹ گئیں تو جس طرح فرائض قضا ہو جاتے ہیں تو یوں ہی سنتیں بھی قضا ہو جاتی ہیں.
جی جی.
تو اس کا جواب تو سادہ سا تو یہ ہے کہ سنتیں قضا نہیں ہوتی سوائے یہ کہ ان کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح کسی سنت قبلیہ چھوٹ گئیں جمعہ کی یا ظہر کی نماز کی تو ان کا وقت چھوٹ گیا ہے تو اب ان کو نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو اب چار فرض پڑھنے کے بعد چار فرض پڑھے جائیں گے, اس کے بعد دو سنتیں پڑھی جائیں گی, اور دو سنتیں پڑھنے کے بعد چار سنت قبلیہ جو پہلے چھوٹ گئی تھی ان کو پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور جمعہ کی نماز کے اندر یہ ہوگا کہ جمعے کے فرض پڑھے جائیں گے, اس کے بعد چار سنتیں پڑھی جائیں گی جو کہ مؤکدہ ہیں, پھر ان کے بعد دو سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جائیں گی, ان کے بعد چار سنتیں قبلیہ جو پہلے چھوٹ گئی تھی ان کو پڑھا جائے گا. اور نیت ان میں کوئی فرق نہیں ہے, نیت وہی ہے کہ جو سنت قبلیہ جمعہ سے پہلے تھی وہ اب پڑھ رہا ہوں.
ٹھیک.
یہ نیت کریں گے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نویر صاحب میسج کے اندر کہ اسلامی بہنوں کا کفن سلتا ہے یا نہیں, یعنی کیا اسلامی بہنوں کو کفن سی کر پہنایا جا سکتا ہے یا وہ بھی بغیر سلا ہوا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟
کفن تو اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں سب کا بغیر سلا ہوتا ہے, لیکن جہاں پر ضرورت ہو کہ کفن چھوٹا پڑ رہا ہے یا صحیح طریقے سے لپیٹا نہیں جا رہا ہے اور کپڑا موجود نہیں ہے تو ضرورتاً سلائی بھی کی جا سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, سلائی بھی کی جا سکتی ہے. ایک اور کال چلائیے گا.
جادو کر کے دکان بند کروا دیتے ہیں تو کیا ہمیں بھی کسی جادو والے کے پاس جانا چاہیے دکان کھلوانے کے لیے یا کوئی اور حل ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ پلیز مہربانی کریں آپ.
جی حضور, جادو کا علاج کیسے ہوگا؟
دیکھیں جادو اگر کر کے اگر کوئی کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں کروایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کی بڑی برکتیں ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں نے جادو کروایا تھا. ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا تو سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اور اس کی ایک ایک آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو ایک ایک گرہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کی ایک ڈوری میں جس پہ جادو کیا گیا تھا گرہ باندھی گئی تھی تو وہ گرہ خود بخود کھلتی جا رہی تھی. تو ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے کوئی پتلا سا اور ایک سوئیاں اور اس طرح کی ڈوریاں اس پہ گٹھانے باندھی ہوئی تھی تو وہ سب چیزیں کھلتی چلی جا رہی تھی. سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر ہم تفسیر کو پڑھیں تو یہ ڈیٹیل میں وہاں واقعہ موجود ہے. تو جادو کی کاٹ وہ جادو کے ذریعے نہیں کروائی جائے گی کیونکہ جادو میں بسا اوقات کفریہ جملے وہ منتر میں پڑھے جاتے ہیں تو کوئی مسلمان نہ ان کفریہ جملوں کو خود پڑھ سکتا ہے نہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ منتر پڑھو.
ٹھیک ہے.
کفریہ جملوں پر رضا بھی کفر ہے. تو اس کے لیے تعویذات اطاریہ کے مختلف مقامات پہ دستے لگتے ہیں جہاں پر فری آف کاسٹ تعویذات دیے جاتے ہیں. تو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے ان تعویذات کی بڑی برکتیں ہیں. جہاں بیمار صحت یاب ہوتے ہیں, کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو ان تعویذات کی برکت سے اس کی حفاظت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو ہی کرے گا تو ایسا نہیں ہے. جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات سے بھی ہو جاتا ہے.
اچھا, اپنے کنفیوژن نہ ہو جائے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, ایسا ہوتا تو نہیں ہے؟ تعویذات اطاریہ کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جادو نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے پاس جایا جائے اور نہ ہی حکم دیا جائے, تو کیا کوئی تعویذات اطاریہ میں بھی کہیں ہے کہ کسی کا کاروبار بند کرنا ہو؟ کیونکہ دیکھیں لوگ بہت بڑی تعداد ہے اس کام میں ملوث ہے اور وہ یہ جاتی ہے اور یہ جو اتنے دکانیں کھلی ہوئی اس لیے کھلی ہوئی کہ لوگ ان کاموں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ کہ یہ تو کفریہ کلمات بھی بعض دفعہ پڑھ دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو کیا تعویذات اطاریہ جب لینے آئیں گے تو کیا وہ ایسا تعویذ دیں گے کہ فلاں پر یہ کرنا ہے, فلاں کو بندش کرنی ہے, یہ کرنا ہے؟
تعویذات اطاریہ میں ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوتا کہ جس میں مطلب پلٹاوا کیا جائے کہ اس نے اگر ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو یہ نقصان اس کو بھی پہنچے. امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی طرف سے جو اجازت یافتہ اسلامی بھائی تعویذات دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے کہیں پر بھی کسی بھی بستے پر ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوتا کہ جس میں پلٹاوا کیا جائے یا اگلے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تعویذات لیے جائیں. دعوت اسلامی کا مقصد خیر خواہی امت ہے. تعویذات اطاریہ کے جو بستے ہیں مختلف جگہوں پہ لگتے بھی ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات بھی یہ خیر خواہی اجتماع خیر خواہی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، تو جس میں فری آف کاسٹ وہ تعویذات استخارے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں کہیں پر بھی کسی کو نقصان پہنچانے والا کوئی تعویذ نہیں دیا جاتا. دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اصلاح جب کریں گے تو نقصان پہنچا کے تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ہاتھ سے آنکھوں سے باتوں سے اس طرح تعویذات کے ذریعے نقصان پہنچانا یہ شرن جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، روحانی اور جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے؟
ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور جو کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں یا گھریلو پریشانیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ تعویذات اطہاریہ کی طرف روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کا رجوع ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کے الگ بستے مختلف دنوں میں لگتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ لگتے ہیں، تو یوں ہزاروں کو تعویذ روزانہ مل رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے الگ وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں.
اس کے اندر شر جو تعویذات اطہاریہ آپ لینے آئیں گے تو اس میں آپ کو تقریباً تعویذات کا جو ہدایت نامہ لکھا ہوگا وہاں پنج وقتہ نماز کی پابندی کے حوالے سے ضرور ترغیب دلائی گئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑتے رہیں اور پھر یہ عمل کرتے رہیں تو کیا فائدے میں کمی آ سکتی ہے؟ فائدہ ہوگا بھی نہیں.
تعویذات وغیرہ کا جو فوائد ہیں وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، نمازیں نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، پھرے دھوکہ دہی کرے، پھر یہ کہے کہ اس کاروبار میں یوں برکت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو جھوٹ بول کے کاروبار کرنے سے برکت تو خود ہی ختم کر رہا ہے، تو تعویذات پھر یہاں پہ کیا اثر کریں گے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کال سلسلے میں چامی کرتے ہیں، چلائیے.
نماز نہیں آتی ہے، ایسے نماز پڑھنا جائز ہے؟
جی نوید صاحب کال چلیے.
نماز نہیں آتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہر عاقل والے مسلمان پر سیکھنا فرض ہے.
ٹھیک ہے،
اور نہیں سیکھیں گے ساری زندگی نہیں سیکھیں گے تو ساری زندگی نہیں آئے گی. اور جس طرح ضروریات دین سیکھنا فرض ہے تو اسی طرح جو چیزیں دین میں فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. اور جان بوجھ کے نماز کو نہیں سیکھیں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ ہمیں نماز نہیں آتی، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے، تو وہ دگنے گناہگار ہیں. ایک تو نماز قضا کرنے کی بنا پر گناہگار ہیں، اور دوسرا جو عمل فرض تھا کہ نماز پڑھنا سیکھنا، اس کو چھوڑنے کی بنا پر گناہگار ہیں. تو اب یہ ہے کہ کوئی نو مسلم ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور وہ بالغ ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، اب اس کو نماز نہیں آتی تو وہ اب وہ کیسے پڑھے؟ تو ابتدائی طور پر تو یہ ہے کہ وہ نماز سیکھنا شروع کریں، اور زمانۂ کوشش میں جتنی نمازیں وہ اس طرح سیکھتے ہوئے پڑھے گا تو وہ نمازیں اس کی مقبول ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ وہ فرائض مکمل کر لیتا ہو. جس طرح مثال کے طور پہ رکوع ہے، سجود ہے، بقدر کفایت فرض جو قرات ہے کم از کم ایک چھوٹی آیت پڑھ لیتا ہو، اسی طرح قیام کر لیتا ہو، ایک چھوٹی آیت قرات کر لیتا ہو، رکوع کر لیتا ہو، سجود کر لیتا ہو اور سلام وغیرہ پھیر لیتا ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً سیکھتا رہے، زمانہ کوشش میں جب تک وہ سیکھتا رہے گا اس کی نماز ہوتی رہے گی. اور اگر اس نے سیکھنا چھوڑ دیا تو پھر جو احکامات آئیں گے کراہت تحریم کے، نماز کے واجب الاعادہ ہونے کے، تو وہ اس پر لازم ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، نوید صاحب سے سوال ہے، میسج کے ذریعے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہو کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھے گا اور بعد میں ایسا ہوا کہ مدنی چینل آ گیا اور اب مدنی چینل دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں رہا نہیں جاتا، تو کیا کوئی کفارہ دینا ہوگا یا بغیر کفارے کی بھی مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں؟ لفظ وعدہ انہوں نے استعمال کیا ہے، قسم کھائی.
وعدہ بھی دو طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا، اور اس وقت ٹی وی نشریات جو چلتی تھی وہ خلاف شرع نشریات چلتی تھی، اور اب مدنی چینل آ گیا تو اب یہ اس کے ارادے کے خلاف نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک یہ کہ اس نے الفاظ کے ساتھ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنا یہ بھی قسم کے الفاظ ہیں، اور اس سے قسم منعقد ہو جائے گی. اور قسم میں یہ ہے کہ قسم میں الفاظ کے معروف معنی مراد لیے جاتے ہیں، نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہے کہ وہ مدنی چینل دیکھے یا مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور دیکھے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے.
لیکن مدنی چینل دیکھنے کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کوئی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے. تو اب یہ ہے کہ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں اور مدنی چینل دیکھیں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور ان پر کفارہ لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہے تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلائیے.
سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی ایک نان مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا اور نہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا میں اسے نان مسلم ہی سمجھوں اور کیا مجھے اس کے سلام کلام کا جواب دینا ہوگا؟
جی حضور, مسلمان تو ہو گئے لیکن عمل کی توفیق فی الحال.
دیکھیں, اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر جو چیزیں واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان کی ادائیگی اس کو کرنی ہوگی, نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. جس طرح ایک جدی پشتی مسلمان کوئی شخص ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا, وہ غیر مسلم نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہی رہتا ہے جب تک کہ نماز کی فرضیت کا وہ انکار معاذ اللہ نہ کرے. تو اسی طرح اگر کوئی نو مسلم ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بدعملی کا شکار ہے, تو جب تک اس کی طرف سے اللہ نہ کرے اسلام سے پھر جانے والی کوئی بات نہ پائی جائے یا نماز کی فرضیت کا ہی وہ منکر ہو جاتا ہے کہ وہ میں نہیں مانتا نماز کی فرضیت کو, اس طرح کی کوئی بات وہ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جب تک نہ کرے تو اس وقت تک وہ مسلمان ہے. اب یہ سلام کلام کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو ایک نیا ایک شخص دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو شفقتوں محبتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
جس طرح کوئی مریض ہے تو وہ مریض کو جب دوا دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ دوا سے بھاگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس دوا کے اندر ہی اس کا علاج موجود ہے اور اس دوا کرنے پر اس کو فائدہ ہوگا. تو اب چونکہ نماز پڑھنے میں اگر جو اس کو مشقت محسوس ہو رہی ہے تو اس مشقت کی وجہ سے وہ نماز کے قریب نہیں آ رہا, تو اس کو نرمی محبت سے جس طرح ایک ڈاکٹر کسی مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور شفقت نرمی محبت سے اس کو دوا انجیکشن جو کچھ بھی دینا لگانا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, تو اسی طرح یہ نو مسلم بھی گویا آپ کی محبتوں کا محتاج ہے. اس کو یوں چھوڑ دینا, ترک کلام کر دینا, یہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا, یہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے اس کو محبت دیں, شفقت دیں اس کو. ہم یہ نہیں کہیں گے تمہاری مرضی ہے پڑھو نہ پڑھو, پانچ میں سے جتنی چاہو پڑھو نہ پڑھو, یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسی بھی نماز کو ہم مائنس کر دیں, اس کے لیے کم کر دیں, یا ہم یہ اختیار دے دیں جتنی چاہو پڑھو. ہم پانچوں ہی کی ترغیب دلاتے رہیں گے.
ٹھیک ہے,
نماز پڑھنے کے فضائل بیان کرتے رہیں گے اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ نماز کی طرف بھی مائل ہو جائے گا. اور شفقتیں محبتیں یہ اس وقت ایسے شخص کے لیے ضروری ہیں, جب تک اس کی طرف سے کفر واضح طور پہ سامنے نہ آ جائے, اسلام سے پھرنا معاذ اللہ سامنے نہ آئے, اس وقت تک ہم اس کلمہ کو نو مسلم کو مسلمان ہی جانیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے ملتا جلتا یعنی اسی طرح کا سوال ہے عمل کے حوالے سے کہ کیا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والا اگر اس کو کہا جائے کہ تم اپنی داڑھی پوری کر لو تو وہ یہ جواب دے کہ ابھی میں نیک نہیں بنا, جب میں نیک بن جاؤں گا تو داڑھی پوری کر لوں گا, کیا یہ اس کا جواب ٹھیک ہے؟ اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے؟
یہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہے. دیکھیں, داڑھی نیک آدمی ہی رکھے گا, جو گناہ گار ہے وہ نہیں رکھے گا. داڑھی کی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب چہرے پہ کسی مرد کے داڑھی کے بال آ گئے ہیں تو جو بال داڑھی کی حدود میں شامل ہیں ان بالوں کو ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ چاہے نیک مسلمان ہو یا گناہ گار مسلمان ہو, جس طرح بہت جیسے نماز ہے فرض ہے تو یہ نیکوں پہ فرض نہیں ہے, یہ گناہ گار ہے اس پہ بھی فرض ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہیں, قربانی ہے, عید کی نماز ہے, عید بقرعید کی نماز ہے, تو یہ واجب ہے. عید بقرعید کی نماز تو یہ واجب ہے, ان کو ایسا نہیں کہ نیکوکار ہی پڑھیں گے, گناہ گار پڑھے نہ پڑھے آپشن ہے اس کے لیے, ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پہ جس طرح نماز با جماعت ادا کرنا لازم ہے تو اس میں بھی نیک اور گناہ گار کا کوئی فرق نہیں ہے, تو اسی طرح داڑھی کے معاملے میں بھی ایسا کوئی فرق نہیں ہے. یہ اپنی ان کی ایک سوچ ہے تو اس سوچ کو تبدیل کریں. اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ جب میں نیک بن جاؤں گا تو نیک انہوں نے کس چیز کو تصور کیا ہوا ہے کہ نیک یہ ہے.
ٹھیک ہے,
اور میں گناہ گار ہوں تو گناہ گار جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ہر نیکوکار بھی جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے نیکیوں سے پیچھے ہٹ جائے گا تو واقعی پھر وہ گناہگار ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
تو ہمیں اپنے اندر سے گناہوں کی کالک کو دور کرنا ہے, تو اس دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کرنا شروع کر دیں.
صحیح.
تو جب نیکیاں آتی رہیں گی ہمارے اعمال میں نیکیاں رچ بس جائیں گی تو اس سے انشاءاللہ گناہوں کی عادت چھٹتی رہے گی.
داڑھی بھی ایک نیکی ہے, داڑھی خدا کی جائے.
اب داڑھی جب مونڈ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے.
ٹھیک ہے,
جب داڑھی رکھیں گے تو ایک نیکی کا عمل ہوگا, تو سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ داڑھی رکھنے کا عمل سچی توبہ بھی کریں گے تو سابقہ جو داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے کم کرنے کی وجہ سے جو گناہگار ہو رہے تھے تو سچی توبہ کر لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس برائی کو اس گناہ کو بھی معاف فرما دے.
تو اس کی برکت سے نیکی کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. داڑھی رکھی تو بندہ خیال کرتا ہے یا داڑھی رکھ لی.
داڑھی والا داڑھی نہ رکھنے والے کے مقابلے میں بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور بمقابلہ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بہت سارے گناہ کرتے ہیں. داڑھی والا ان کے مقابلے میں گناہوں میں کچھ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ داڑھی والا ہو وہ بھی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلے جائے, گناہ کی جو بھی عادت ہے وہ چھٹ جائے. تو داڑھی رکھنا یہ بہت ایک نیکی پہ معاون ثابت ہوتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو داڑھی والا اپنی داڑھی کی حیا کی وجہ سے,
ٹھیک ہے,
وہ گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب ہو کے یہ کام کرتے ہو. گالی بکنے کا دل چاہ رہا ہوگا تو ایک دم داڑھی کا, یا داڑھی ہے لوگ کیا کہیں گے. تو بہت سارے گناہوں سے ایک داڑھی والا امام شریف والا وہ بچا رہتا ہے.
اور تھوڑی سی
جی بالکل
ہو جائے گی, صرف
داڑھی امام ہے اور سنتوں کے مطابق جیسے دعوت اسلامی کا ایک حلیہ ہے تو مدنی حلیہ بھی جو ہے نا گویا ایک سیفٹی کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے گناہوں کا آدمی کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے مدنی حلیہ
تو ایک محاسب مقرر ہے جو گناہوں سے روک رہا ہے.
روکنے والی چیز گویا ہمارے پاس ہوتی ہے. تو یہ نیکیاں جتنی ہم بڑھا لیں گے تو اتنے انشاءاللہ شاء اللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے, نیکیوں کی عادت بڑھتی چلے جائے گی.
جب کوئی گناہ کرتا ہے معاذ اللہ عز و جل, کسی کو غلطی ہوگی, اب گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے, ویسے ہی تھوڑا بہت ہو جائے تو اس پر پھر وہ داڑھی کو کوسا جاتا ہے. مولانا اپنی داڑھی کا تو خیال کرو, داڑھی رکھ کر ایسا کرتے تو کیا یہ اس طرح کے جملے بولنا ٹھیک کہلائے گا یا اس کی دل آزاری؟
اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
بعض گناہ بھی نہیں ہوتا, بس
کوئی بھی
ایسی بات ایسی چیز ہوگی.
اب مولانا صاحب کوئی کھڑے کھڑے آئس کریم ہی کھا رہے ہیں مثال کے طور پر, تو اب ایسے میں بھکتی کستا ہوا کوئی جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب داڑھی کا خیال تو کرو, کھڑے ہو کے کھا رہے ہو کچھ تو شرم کرو. تو کھڑے ہو کے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ادب کے خلاف ہے. کھانے پینے کی چیز میں ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے, آدھے دم دم کھڑے ہو کے پانی پیا جائے. تو جو چیز جیسے پانی کا وضو کا بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کے پیا جائے, وہ چیزیں جن کو کھڑے ہو کے کھانے کی ترغیب, ان کے ماں سوا چیزوں کو کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ گناہ نہیں ہے. کوئی اگر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے تو اب چاہے وہ داڑھی منڈا ہو یا مولانا صاحب ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ایسے میں نرمی اور محبت سے بات کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو اس وقت,
صحیح,
یا پاؤں میں ایسی جگہ کوئی تکلیف ہے کہ بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے, اس لیے وہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں یا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تو حسن زن کو ہم تھوڑا دل میں جگہ دیں گے تو بہت سارے پہلو ایسے سامنے آ جائیں گے جس میں ہم اگلے شخص کو معذور سمجھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی نوید صاحب سے سوال ہے, میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صدقہ وغیرہ جب دیا جاتا ہے کسی پریشانی یا مصیبت کی وجہ سے, گوشت کا صدقہ, تو کیا اب اس گوشت کو پھینکنا ضروری ہوتا ہے یا کسی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں؟ اب سوال کا جو انداز ہے نا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پھینکنے والی جو جانب ہے اس کو زیادہ سمجھا جا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں سوال اسے؟
سوال تھوڑا سا, جواب اس کا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو ان میں صدقہ دینا ایک مجرب عمل ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے, اور پھر صدقے کے اندر گوشت کا صدقہ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ صدقہ وغیرہ جو گوشت کا دیا جائے تو اب کسی مسلمان کو ضرورت مند کو دیا جائے, کہیں پر پھینکا نہ جائے. عمومی طور پر لوگ پھینک دیتے ہیں یا چیل کبوں کو کھلا دیتے ہیں, تو پھینکنے کی بجائے اور چیل کبوں کو کھلانے کی بجائے کسی مسلمان کو کھلا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے. لیکن اگر چیل کبوں کو بھی کھلایا جاتا ہے تو اس میں کھلانے میں گناہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے, تو چیلوں کو کھلانے پر بھی اجر ملے گا اور صدقہ ادا ہو جائے گا.
ठीक है,
तो एक जहत तो इसमें ये है। अब एक दूसरी जहत है जिसकी तरफ अक्सर तवज्जो नहीं जाती लोगों की, कि बाज दफा गोश्त किसी अमल का होता है, उसका ताल्लुक किसी अमलियात से होता है, और अमलियात वाला जो मखसूस गोश्त होता है वो किसी इंसान को नहीं खिलाया जा सकता। अगर इंसान को खिलाया गया तो उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, या उस पर जो खास अमल किया गया है तो वो उस अमल के लपेट में आ जाने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में जो समझदार आमिलीन होते हैं तो उस गोश्त को किसी इंसान को खिलाने की बजाय जानवर को, कुत्तों को या चीलों को खिलाने का कहते हैं। तो अब यह है कि आप वैसे नफली सदका कर रहे हैं तो फिर इंसान ही को खिलाएं, और अगर किसी आमिल के कहने पर या कोई अमल का गोश्त है तो अवलन तो ये कि किसी सुन्नी आमिल से ही राबता किया जाए, और अमल का गोश्त है तो उस आमिल से पूछ लिया जाए कि क्या यह गोश्त इंसान को खिलाया जा सकता है। अगर वो कहे कि इंसान को खिलाया जा सकता है तो फिर इंसान को खिलाया जाए, वरना फिर जानवरों को ही या चीलों वगैरह को खिलाया जाए।
ठीक है, ठीक है जी। कॉल चलाइएगा एक और।
सवाल ये था कि एक इस्लामी भाई पर 8 साल से माह रमजान के रोजे कजा हैं। अब जैसे कि कजा उन पर बाकी है तो क्या नफल रोजों में वो कजा की नियत कर सकते हैं?
जी नवी साहब, नफल रोजों में कजा रखना,
बल्कि अगर उन पर कजा रोजे हैं तो वो कजा के रोजे ही रखेंगे, नफल रोजे नहीं रखेंगे। और ये है कि अगर नफल रोजे में कजा की नियत कर ली तो भी उनके कजा के रोजे ही अदा होंगे, नफल अदा नहीं होंगे।
अच्छा ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा।
मतलब हमारा यह है कि एक आदमी ने प्लाट या दुकान वगैरह खरीदी है तो उसकी रकम देनी है मिसाल के तौर पर 1,50,000 रुपया। वो मालिक कहता है कि मुझे 1,00,000 दे दो, 50,000 आपको छोड़ दूंगा, या मिसाल के तौर पर 1,70,000 देना है, वो कहता है आप मुझे अभी जरूरत है 50,000 दे रहे, आपको 70,000 की रसीद दे दूंगा, 20,000 आपको बतौर नफा छोड़ दूंगा, क्या ऐसा करना जायज है और हलाल है इस तरह लेना देना?
जी हजूर,
यानी सौदा जो है वो 1.5 लाख रुपए में
जी
तय हुआ है और उधार
हुआ,
और अभी इनको चाहिए जो बेचने वाले थे इनको जल्दी रकम चाहिए, और
1,00,000 दे दो तो 50 छोड़ दूंगा,
या 1,70,000 में सौदा हुआ तो कहा कि 1.5 लाख दे दें, 20,000 छोड़ दूंगा। तो इस तरह ये छोड़ना जो है ना, वो जब सौदा उधार हुआ है तो उधार होने की सूरत में जितना रेट तय हुआ था तो उतना ही देना खरीदार पे लाजिम होता है। अब ये कहना कि कबल यानी मुअय्यन मुद्दत जो उधार की तय हुई थी उससे पहले अगर बेचने वाला है वो पैसे तलब नहीं कर सकता, अब ये तलब कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप पहले दे दोगे तो मैं उस रकम में डिस्काउंट कर दूंगा, तो ये डिस्काउंट करना ये जायज नहीं है, और इस डिस्काउंट करने से जो खरीदार को फायदा हासिल हो रहा है तो ये खरीदार के हक में ये नफा सूद वाला है, कि ये उस वक्त के हवाले से गोया ये फायदा हासिल हो रहा है, कि अगर उस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जो टाइम तय हुआ था पैसों की अदायगी का, तो उससे पहले बेचने वाला पैसे मांग नहीं सकता।
ठीक है,
जो हुक्म शरा है, अब ये पहले मांग रहा है और खरीदार को ऑप्शन देता है कि आप पहले दे दो, 3 महीने के अंदर दे दोगे तो मैं 50,000 कम कर देता हूँ, तो ये जो 3 महीने बकिया है जिसमें इसको 3 महीने यानी 6 महीने के बाद मांगना था और ये जल्द अज जल्द मांग रहा है और इस पेस और मुद्दत की वजह से रकम में डिस्काउंट कर रहा है, तो ये इस अमल को फुकाए किराम ने सूद पर मुश्तमिल करार दिया है।
क्या करें फिर अगर तो, पैसे चाहिए, देखे चीज इसकी है, पैसे चाहिए, कुछ सही तरीका कोई ला।
देखें ये जब उधार बेचा है तो जिसने बेचते वक्त इस बात को मद्देनजर तो रखा था ना कि 6 महीने में मुझे पेमेंट मिलेगी, उससे पहले मुझे जरूरत पड़ सकती है नहीं पड़ सकती, तो 6 की जगह 3 महीने मुकर्रर कर लेते हैं, लेकिन अपनी खुशी से एक मुद्दत मुकर्रर की है, अब ये इमरजेंसी में अगर मुतालबा कर रहे हैं तो कमी का ऑप्शन नहीं, ये मुतालबा कर रहे हैं अगला जो खरीदार है वो इनकी जरूरियात को देखते हुए कि इनके पास और कोई जराए नहीं और मेरे पास भी देने जितनी ताकत तो है, तो उनको चाहिए वो खुशी से ही जैसे 1,00,000 मांग रहे हैं तो 1,00,000 दे दें और बकिया 50,000 वो बाद में अदा करें। तो इनके कबल अज वक्त गोया मुतालबा करने की वजह से रकम में डिस्काउंट का ना खरीदार मुतालबा करें ना ये पेशकश करें।
ठीक, नहीं अगर मिसाल के तौर पर जिसने रकम देनी है उसके पास भी पैसे नहीं, लेकिन ये ऑफर देखकर कहते हैं चलो ठीक है मैं कहीं से पकड़ कर दे देता हूँ, वैसे उसके पास थे नहीं, तो अब जैसी बात है ये भी एक किसी वजह से कर रहे हैं, तो वैसे ये करेगा नहीं, تو اب ایسی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بیع ختم کر دی جائے اور پھر نئے سرے سے کم پیسوں میں کر لی جائے یا وہ جاری رہے گی, دونوں راضی ہو جائیں؟
دیکھیں بیع ختم کرنے میں اب وہ چیز دیکھی جائے گی نا, وہ جو خریدی ہوئی چیز تھی اس کا وجود ہے بھی کہ بسا ہوگا وہ چیز ہی ختم ہو چکی ہے,
زمین جیسے انہوں نے غالباً,
تو اگر وہ چیز برقرار ہے تو سودا اسی ریٹ پہ کینسل ہوگا جس ریٹ پہ ہوا تھا
پھر اس کے بعد نیا کریں,
پھر اس کے بعد نئے سودے کی صورت بنے گی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی نوید صاحب سے سوال ہے, پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا نمازی کے آگے پردہ لگانے سے سترا ہو جائے گا؟ اگر پردہ لٹک رہا ہے تو وہ سترا کہلائے گا یا ٹھوس چیز ہونی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردہ لگانے سے بھی سترا ہو جائے گا, ٹھوس ہونا ضروری نہیں ہے. سترا کے لیے یہ ہے کہ مصلی کے سامنے ایک ہاتھ اونچی, کم از کم ایک ہاتھ اونچی چیز ایسی ہو کہ جو نظر آنے والی ہو, اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک انگلی کے برابر, چھوٹی جو ہاتھ کی انگلی ہے اس کے برابر چوڑائی ہو. تو پردے کی موٹائی اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن اس کی چوڑائی اسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ایک ہاتھ یعنی 18 انچ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, سترا بن جائے گا,
یہ پردہ سترا بن جائے گا اور اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے سلسلہ دار الافتاح سنت ملاحظہ فرمایا, وقت ہمارا سلسلے کا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.